نے مخلص بندوں کو خلافت صغرا اور خلافت کبرا دیتا ہے، تو ساتھ ان کی زندگی میں، ان کے مال میں، ان کے رزق میں اللہ برکت بھی دیتا ہے. یہ وہ برکت تھی جو اس زمانے میں موجود تھی. 108 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا، اور اس کے بعد پھر یزید بن عبد الملک، اور ان کے بعد ہشام بن عبد الملک، یہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے ہیں سارے، انہوں نے خلافت کو سنبھالا. تو بنو امیہ سے یہ خلافت پھر بنو عباس کی طرف آئی، منتقل ہوئی، اور سن 640 ہجری میں عباسی خلفاء اور بادشاہ ان میں المعتصم باللہ، جس کے واقعے کی طرف گزشتہ درس میں میں نے اشارہ کیا تھا، یہ عبداللہ بن منصور المستنصر باللہ کے بیٹے تھے، المعتصم باللہ. اور یہ سن 640 میں خلیفہ بنے اپنے والد کے انتقال کے بعد. جس زمانے میں یہ خلیفہ بنے اور بادشاہ بنے، تو اس زمانے میں تاتاریوں نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا تھا، اور مستقل وہ حملے کر کے ساری دنیا پہ قبضہ کرتے جا رہے تھے، اور یہ خواب بھی وہ دیکھ رہے تھے. انہیں کے ایام میں، انہیں کی خلافت کے ایام میں، جس زمانے میں یہ خلیفہ تھے، اور بغداد اس زمانے میں دارالخلافہ تھا اسلامی حکومت کا، انہیں یہ معلوم ہوا کہ روم میں ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور اس نے روم میں یہ چیخ ماری ہے کہ وا معتصمہ، اس عورت کے منہ سے یہ چیخ نکلی کہ وا معتصمہ، کہ ہائے معتصم باللہ. اور یہ اطلاع معتصم باللہ تک کسی نے پہنچا دی کہ روم میں ایک عورت نے، جب وہ بے آبرو ہو رہی تھی، اس وقت اس نے چیخ ماری، اور چیخ مار کے اس نے تمہیں پکارا ہے کہ کاش معتصم باللہ تک میری فریاد کو کوئی پہنچا دے. تو ایک عورت کی بے حرمتی پر اس المعتصم باللہ نے، جو کہ صدیوں بعد خلیفہ ہے بنو عباس کا، 640 ہجری، صحابہ اور تابعین کے دور کے بہت بعد کا زمانہ ہے، اور مالی اور اقتصادی اور دوسرے لحاظ سے بھی کمزور خلیفہ تھا، یہ کمزور بادشاہ تھا، بہت طاقتور بادشاہوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے غیرت کی اور شاہ روم کے نام خط لکھا کہ من عبد اللہ امیر المؤمنین المعتصم باللہ الى قلب الروم، کہ اللہ کے بندے اور ایمان والوں کے امیر اور خلیفہ المعتصم باللہ کی طرف سے یہ خط ہے روم کے کتے کے نام، بادشاہ روم کو جو کہ عیسائی تھا کتا کہہ کر خط لکھا، اور ساتھ یہ لکھا کہ اگر اس مسلمان عورت کی بے حرمتی کا ہرجانہ تم ادا نہیں کرو گے، اور تم اپنی پوری قوم کی طرف سے ہمارے پاس آ کر معافی نہیں مانگو گے، تو اتنا بڑا لشکر میں بغداد سے بھیجوں گا جس کا پہلا سپاہی تمہارے پاس ہوگا اور آخری سپاہی میرے ملک میں ہوگا. اتنا لمبا اور اتنا بڑا لشکر میں تمہارے ملک کو اور تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجوں گا. جیسے ہی یہ خط ملا شاہ روم کو، فوراً اس نے اس مسلمانوں کے کمزور خلیفہ سے معافی مانگی، اور پوری عیسائی دنیا کی طرف سے معافی مانگی کہ ہم معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ ہماری رعایا میں رہنے والے کسی مسلمان مرد یا عورت کو ستایا نہیں جائے گا، اور ہر جانے کے طور پہ نہ جانے کتنی چیزیں اس نے ادا کی اس المعتصم باللہ کو. تو ایک وہ زمانہ تھا کہ ایک خاتون کی بے حرمتی پہ جب وہ چیختی تھی تو مسلمانوں کے خلافا اور بادشاہ اور جو ذمہ دار لوگ تھے وہ حرکت میں آ جایا کرتے تھے. اور آج عالم یہ ہے کہ فلسطین میں اور کشمیر میں اور افغانستان میں اور نہ جانے اللہ کی اس وسیع سرزمین پر کہاں کہاں روزانہ کتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور وہ چیختی اور چلاتی ہیں، تو نہ کہیں کوئی معتصم باللہ ہے، اور نہ کہیں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، اور نہ کہیں کوئی سلطان ٹیپو ہے، اور نہ کہیں کوئی ایسا بادشاہ یا سربراہ یا وزیر اعظم یا صدر ہے کہ جو اپنے ہم ملت اور اپنے اس اپنی اس امت کے افراد کی بے حرمتی کا عیسائیوں اور یہودیوں سے بدلہ لے سکے. یہی خلیفہ المعتصم باللہ، اس کا ایک وزیر تھا مؤید الدین العلقمی، اس کا نام تھا، وہ اس کا سب سے سینئر وزیر تھا اور یہ سبائی تھا یعنی شیعہ تھا. اس سبائی وزیر پر المعتصم باللہ کو سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد تھا، اور یہ العلقمی یہ درپردہ تاتاریوں سے ملا ہوا تھا اور اس نے سازش کی اور تاتاریوں کے ساتھ مل کے المعتصم باللہ اور اسلامی خلافت کو ختم کرنے اور بغداد پر حملہ کرنے کے لیے تاتاریوں سے اس نے ساز باز کی. اس کے ساتھ دینے والوں میں دو اور مجوسی اور دو اور سبائی تھے جو کہ اسی کے ہم مذہب تھے، ایک تھا نصیر الدین طوسی اور دوسرا تھا علی بہادر. یہ جب تاتاریوں نے سن 655 میں بغداد کو تباہ و برباد کر دیا اور خلیفہ المعتصم باللہ کو قتل کر دیا اور اسلامی خلافت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے بغداد کو چھوڑنے سے قبل اپنا جو جانشین مقرر کیا تھا بغداد پر وہ یہی علی بہادر تھا جس نے غداری کی المعتصم باللہ سے، جس طرح نصیر الدین طوسی اور مؤید الدین العلقمی نے غداری کی تھی. 655 ہجری میں اس نے تاتاریوں سے اس نے ملاقات کی اور معاہدہ طے ہوا اور آخر میں پھر خلیفہ سے یہ کہا گیا کہ اب آپ تشریف لے جائیے اس سے ملنے کے لیے. تو المعتصم باللہ اپنے حرم اور اپنے 3 یا 7 بیٹوں کو لے کے روانہ ہوا اور ہلاکو خان نے ان کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد شہر کا جو دروازہ تھا وہ اس بدبخت سبائی شیعہ العلقمی نے تاتاریوں کے لیے کھولا اور تاتاری اس بغداد میں داخل ہوئے جو اس زمانے میں اسلام کا دارالخلافہ تھا اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کا مرکز تھا اور گہوارہ تھا. اور انہوں نے بقول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں افراد کو قتل کیا اور اتنا خون بہایا اور اتنی کتابیں ہماری دریا میں پھینکی اور ضائع کی کہ چند مہینوں تک دجلہ اور فرات کا پانی سرخی مائل اور سیاہ مائل ہو کر بہتا رہا. جب خون غالب آتا تو ان دونوں دریاؤں اور ان دونوں بڑی نہروں کا پانی سرخ ہو جاتا، اور جب کتابوں کی سیاہی کا رنگ غالب آتا تو پانی سیاہ ہو کر بہتا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان مناظر کو اپنی تاریخ میں بیان کیا اور بعض اور مورخین نے کہ نہ جانے 3 یا 4 یا 7 یا 2 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ ان دجلہ و فرات کا پانی سرخ ہو کر اور سیاہ ہو کر بہتا رہا، کہ ہمارا جتنا خزانہ تھا جو لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا ان سبائیوں کی مہربانی کی وجہ سے. یعنی وہ سبائی ہیں جنہوں نے سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا، اور یہی وہ سبائی ہیں جنہوں نے ہندوستان کی مسلم اور اسلامی ریاست اور خلافت حیدرآباد دکن کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں اور غیر مسلموں سے انہوں نے معاہدہ کیا. تو جنہوں نے حیدرآباد دکن کی ریاست کو بیچا اور غداری کی وہ بھی سبائی تھے، اور جنہوں نے بنگال کی اسلامی مملکت کو بیچا اور غداری کی وہ بھی سبائی تھے، اور جنہوں نے سرنگا پٹم میں سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کی انگریزوں کے ساتھ مل کے وہ بھی یہی سبائی تھے. اور پھر اس کے بعد آگے چلیے تو آپ کو مزید علم ہوگا. اس طریقے سے اسلامی خلافت کسی نہ کسی صورت میں بادشاہت نے اسلامی خلافت کو سنبھالے رکھا اور ان مسلم مخلص صالح متقی بادشاہوں نے اسلامی خلافت کا احیاء کیا اور اسلام کو انہوں نے پھیلایا. ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا تو عالمگیر بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے اپنی اسلامی بادشاہت اور اسلامی خلافت میں 1000 سے زائد علماء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اسلامی فقہ پہ کتاب لکھو. تو وہ عربی میں کتاب لکھی گئی, 1000 سے زیادہ علماء نے وہ کتاب لکھی. اس کا نام ہے الفتاوی الہندیہ اور اس کو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری, جو مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی. وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ 1000 سے زیادہ علماء نے جمع ہو کر وہ کتاب لکھی, اس کا نام ہی پڑ گیا فتاوی عالمگیری. اور تاتاریوں نے اسلامی خلافت کو ختم کیا, اس کے بعد پھر جو خلافت بنی ہے تو وہ ترکی سے اس کا احیاء ہوا اور ترکوں نے اسلامی خلافت کی بنیاد رکھی اور ترکوں نے خلافت اسلامیہ اور خلافت عثمانیہ کے نام سے بادشاہ بنے اور انہوں نے صدیوں تک پوری دنیا پہ آدھی تک اور آدھے سے زیادہ یورپ, یہ اس وقت اسلامی خلافت یعنی خلافت اسلامیہ خلافت عثمانیہ ان کی نگرانی میں تھا اور ان کے تحت یہ ان ملکوں میں تھا کہ جو ملک اسلام جن ملکوں پہ اسلامی خلافت کا سکہ چلتا تھا. سب سے آخری خلیفہ جو ترکوں کے ہوئے ہیں اسلامی خلافت کے, وہ سلطان عبد الحمید تھے. عملی طور پہ یہ تھے, کاغذی طور پہ سلطان عبد المجید تھے, جن کے نام پہ مدینہ میں باب المجیدی ہے. باب المجیدی مدینہ میں ہے, یہ سلطان عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا. اور یہ جو حرمین شریفین کی پرانی جو عمارتیں ہیں مکی اور مدینہ دونوں کی, یہ اسلامی خلافت میں بنی ہیں اور یہ ان بادشاہوں نے بنائی ہیں کہ جو زمانے میں تھے. خاص طور پر پرانا جو محراب ہے مسجد نبوی کا, اس پہ لکھا ہوا ہے اس سلطان کا نام کہ جس نے اپنی بادشاہت اور خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی میں یہ محراب بنایا تھا. خریدنے کی مہم کو شروع کیا. سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس میں 1 انچ زمین بھی کسی یہودی کو نہیں مل سکتی. یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں رہ سکتے ہو تم لوگ, لیکن مالکانہ حقوق کسی مکان کے یا زمین کے تمہیں نہیں مل سکتے. اس پر انہوں نے ان کے خلاف سازش کی اور وہ سازش اس طریقے پہ کی کہ چونکہ اس عرب سرزمین پر بھی خلافت اسلامیہ تھی تو بعض عرب ملکوں میں جا کر عرب قومیت کو ابھارا اور عربوں سے یہ کہا کہ اسلامی خلافت کو ختم کرو اور عربوں کی خلافت یہاں قائم ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمیں لارس آف عربیہ کا کردار بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طرح یہود اور نصارہ نے ہم مسلمانوں کی سادگی سے فائدہ اٹھایا اور بھائی کو بھائی سے قومیت کے نام پر لڑایا اور اس طریقے پہ اسلامی خلافت کو ختم کر دیا گیا. تو کہاں وہ زمانہ کہ ایک اسلامی خلافت پورے اس حجاز اور سرزمین عرب پر قائم تھی, اور کہاں آج آپ دیکھیے کہ کتنے ملک نقشے میں موجود ہیں جس جو کہ اس زمانے میں ایک ہی خلافت تھی, خلافت اسلامیہ. استنبول سے ٹرین چلتی تھی اور مدینہ منورہ کے ریلوے اسٹیشن پہ آ کے رک جایا کرتی تھی. یہی وہ خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی خدمت کے وہ کارنامے انجام دیے جو کہ تاریخ میں سنہری الفاظ کے ساتھ لکھے جائیں گے. استنبول کا پرانا نام تھا قسطنطینیہ اور یہ عیسائیوں کے نزدیک متبرک اور مبارک شہر تھا, جس طریقے پہ اب روم ان کا مبارک ملک ہے اور وہیں ان کا وہ بیٹھتا ہے. یہ جو قسطنطینیہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو اس ملک پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہیں. صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر میں حدیث ہے جس کی راویہ ام حرام ہیں, یہ بنت ملحان اور انس رضی اللہ عنہ کی یہ خالہ ہے امیسا بنت ملحان. یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری راستے کو اختیار کرے گا جہاد کے لیے ان پر جنت واجب ہو گئی. قالت ام حرام رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ انا فیہ, یہ عرض کرتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں. اور صحیح بخاری کی دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے ان میں سے بنا دے. قال انت فیہم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا کہ تم انہی میں سے ہوگی. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم, اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو پہلا لشکر قیصر کے اس شہر یعنی عیسائیوں کے اس متبرک شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا مغفور لہم, وہ سارے کے سارے مغفور ہیں یعنی ان کی مغفرت ہو چکی. تو یہ کہتی ہے کہ فقلت انا فیہم, میں نے دوبارہ عرض کیا کیا میں ان میں سے بھی ہوں, تو قال لا, آپ نے فرمایا کہ نہیں تم ان میں سے نہیں ہو. تو جس مسلمانوں کے پہلے لشکر نے سمندری راستے کو اختیار کیا اور قدرس پر حملہ کیا 28 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں مسلمانوں اور صحابہ کے اس لشکر نے قدرس پر پہلا حملہ کیا تھا. تو صحیح بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا ساتھ دینے والے جتنے بھی تھے وہ اوجبو, ان پر جنت واجب ہے. اور دوسرا لشکر جس نے قسطنطنیہ استنبول موجودہ جس کا نام ہے اس پر حملہ کیا, پہلا حملہ وہ 58 ہجری کو ہوا, معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا, اور جس لشکر نے حملہ کیا اس کی قیادت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید نے کی. ان کی قیادت میں اس لشکر نے اس شہر پر حملہ کیا, اور یزید کی قیادت میں عام سپاہی بن کر جن جن صحابہ نے اس جنگ اس جہاد میں حصہ لیا ان میں سر فہرست ابو ایوب انصاری ہیں. جن کو علم ہوا کہ جہاد ہے اور لوگ جہاد میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا, اور اس پر بعض صحابہ نے نوجوان صحابہ نے جا کر ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی اور پیش کی کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں اور آپ تو بزرگ صحابہ میں سے ہیں اور آپ پر جہاد واجب بھی نہیں ہے اس لیے کہ آپ معذور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 41 ہے وہ مجھے گھر میں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی, جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری, بوڑھے ہو جوان ہو جو حالت بھی ہو اللہ کے راستے میں نکلو. ابو ایوب انصاری نے فرمایا یہ آیت مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی, اس لیے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جہاد پہ جاؤں گا. چنانچہ یہ گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا, ان کی قبر اب ترکی میں ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا اس لشکر میں, جس لشکر میں ابو ایوب انصاری عام سپاہی بن کر شریک ہوئے, اسی لشکر میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما وہ بھی عام سپاہی بن کر شریک ہوئے, اسی لشکر میں عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر, یہ سارے صحابہ شریک ہوئے عام سپاہی بن کر. کس کی قیادت کو انہوں نے قبول کیا؟ یزید ابن معاویہ کی قیادت میں ان سب نے اس جہاد میں حصہ لیا. اور ابو ایوب انصاری کا جب انتقال ہوا ان کا جنازہ بھی یزید نے پڑھایا, اور یزید کے پیچھے ابو ایوب انصاری کے اس جنازے کی صفوں میں حسین ابن علی تھے, عبداللہ ابن زبیر تھے, عبداللہ ابن عباس تھے, عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو 58 ہجری کو یزید کی قیادت میں صحابہ کے اس لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں ارشاد رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مغفور لہم، ان سب کی مغفرت ہو چکی. اور مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے اسی شہر کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا، بلکہ فرمایا کہ اول جیش یغزو، میری امت کا پہلا لشکر جو اس پہ حملہ کرے گا. حملہ ہوا لیکن فتح نہیں ہوئی، اور 800 سال تک متواتر مسلمان اس شہر پہ وقتاً فوقتاً حملہ کرتے رہے لیکن فتح نہیں ہو سکا یہ شہر. آخر میں 857 ہجری کو سلطان محمد الفاتح، یہ ترکی خلفاء اور ترکی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، خلافت اسلامی اور خلافت عثمانیہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، سلطان محمد الفاتح رحمہ اللہ، اس نے 857 ہجری کو اس شہر پہ حملہ کیا اور اس کو اس نے فتح کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، مسند امام احمد بن حنبل میں ارشاد فرمایا کہ لَتَفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ، اس شہر کو ضرور مسلمان فتح کریں گے اور جو قائد اس کو فتح کرے گا وہ بہت ہی اچھا اور بہترین قائد اور امیر ہوگا، اور جو لشکر اس شہر کو فتح کرنے میں حصہ لے گا وہ لشکر بھی بہت اچھا لشکر ہوگا. تو 800 سال تک تمام مسلمان اس حدیث کی پیشنگوئی کا مصداق بننے کی سعادت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا تھا سلطان محمد الفاتح ترکی بادشاہوں میں سے بادشاہ ہے، جس بادشاہ نے اس شہر کو فتح کیا. اس طریقے سے یہ بادشاہت کا سلسلہ خلافت اسلامیہ میں جاری رہا، حتیٰ کہ آخر میں سلطان عبد الحمید کے عہد میں عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کے اس اسلامی خلافت کے اندر مداخلت شروع کی اور عوام کے ذہن کو بگاڑنا شروع کیا. کئی خفیہ اور زیر زمین ان کی تنظیمیں اور انجمنیں اور پارٹیاں اور جماعتیں بنی، اور ان کو برطانیہ اور روس اور فرانس اور اٹلی اس زمانے میں یہ بھرپور مدد ان کی کرتے تھے، اور انہی لوگوں نے کمال اتاترک جیسا مجرم اور غیر مسلم کفار کا ایجنٹ اور ملت اسلامیہ کا بدترین دشمن اور مجرم، جس کا نام تو مسلمانوں والا نام تھا مصطفیٰ کمال اتاترک، اس کو انہوں نے حاصل کر لیا، اور اس نے خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اس نے باقاعدہ حکومت سنبھالی اور خلافت کے الغا یعنی ختم ہونے کا اس نے اعلان کر دیا. کمال اتاترک نے 1340 ہجری کو اتحادیوں کے ساتھ مل کے ترکی کی حکومت سنبھالی، اور برطانیہ نے یہ شرط رکھی کہ میں اس وقت تک تمہاری کوئی بھی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں جب تک میری چار شرطیں فوری طور پہ پوری نہ ہوں. پہلی شرط برطانیہ کی یہ تھی کہ خلافت اسلامیہ کو ختم کر دیا جائے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ خلیفۃ المسلمین کو ترکی کی حدود سے باہر نکال دیا جائے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ ترکی کو ایک لادین سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا جائے، یہاں سرکاری طور پہ یا رعایا کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ خلافت اسلامیہ میں گزرنے والے بادشاہوں اور خلفاء نے جتنی جائیداد بنائی ہے اور جتنے وقف بورڈز ہیں مساجد کے اور دینی مدارس کے اور دینی محکموں اور عدالتوں کے، ان سب کو منسوخ کر دیا جائے. برطانیہ کی ان چاروں کی چاروں شرطوں کو کمال اتاترک نے پورا کیا، اس لیے کہ وہ بندہ ہی ان کا تھا، اور اس طریقے پہ اسلامی خلافت کو ختم کر دیا گیا، اور کمال اتاترک نے ترکی کا صدر ہونے کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور اس نے اعلان یہ کیا کہ ترکی میں مذہبی دستوری بادشاہت آج سے ختم ہو گئی ہے، اس کے بجائے جمہوری نظام یہاں پر قائم کیا جائے گا۔ یہ وہی جمہوریت ہے جس کے نام پہ ہمارے ملکوں میں بھی لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ عجیب حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء اور دینی اور مذہبی جماعتیں وہ بھی جمہوریت کا نام لیتی ہیں جس جمہوریت کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسلامی خلافت اور بادشاہت کے دستور کو ختم کر کے جمہوریت کو ترکی میں نافذ کیا۔ دوسرا اعلان اس نے یہ کیا کہ آئندہ سے ہماری حکومت لادینی حکومت ہوگی۔ تیسرا اعلان یہ کیا کہ تمام دینی مدارس اور دینی مکاتب ختم کر دیے جائیں اور ختم کر دیے جائیں۔ چوتھا اعلان یہ کیا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے پر اور ایک سے زیادہ کسی خاتون سے نکاح کرنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ ہر آدمی کی ایک ہی بیوی ہوگی، ایک سے زیادہ بیوی کو رکھ نہیں سکتا۔ پانچواں اعلان اس نے یہ کیا کہ عورتوں کو باقاعدہ سیاست میں حصہ لینے اور پارلیمنٹ کا ممبر بننے اور تمام شعبوں میں مردوں کے برابر حقوق دینے کا اعلان کر دیا۔ اور یہ اعلان کیا کہ عورتیں پارلیمنٹ کا ممبر بھی بنیں گی اور وہ حکومت میں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ چھٹا اعلان اس نے یہ کیا کہ جتنی شرعی عدالتیں تھیں وہ ساری ختم کر دی گئیں اور ختم کر دی جائیں اور ان کی جگہ سول عدالتیں قائم کی جائیں۔ تو اس نے چھٹا اعلان یہ کیا کہ شرعی عدالتیں ختم کر کے ان کی جگہ سول عدالتیں قائم کر دیں۔ ساتواں اعلان یہ کیا کہ اسلامی قوانین کو منسوخ کر کے ان کی جگہ سوئٹزرلینڈ کے قوانین کو نافذ کر دیا۔ آٹھواں اعلان یہ کیا کہ ترکی ٹوپی اور مسلمانوں کے لباس پہ پابندی لگا دی اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ کوئی شخص ترکی ٹوپی نہیں پہنے گا، اس کے بجائے ہیٹ پہنے گا اور قمیض سلوار یا کسی اور لباس کے بجائے پینٹ اور شرٹ اور جو لباس ہے یورپین لوگوں کا وہ پہننا ہر شہری پہ ترکی کے یہ واجب ہوگا۔ نوا اعلان یہ کیا کہ عربی رسم الخط کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ رومن حروف کے جو ابجد ہیں، حروف ہجا اور رومن حروف، ان کو ترکی کے اندر قائم کیا گیا۔ آج بھی وہ سلسلہ قائم ہے۔ اور دسواں اعلان اس نے یہ کیا کہ مساجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر وغیرہ پر اذان نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اذان سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر جو کچھ کرنا ہے کرو، لاؤڈ اسپیکر استعمال کر کے اذان وغیرہ سے دوسروں کو تم دل آزاری وغیرہ دوسروں کی تم نہیں کر سکتے۔ یہ چند وہ اعلان تھے جو 1924 سن عیسوی کو کمال اتاترک نے موجودہ ترکی کی بنیاد رکھی، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، جو کہ تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے اور کسی بھی لحاظ سے یورپ کے کسی بھی ملک سے کم نہیں ہے۔ تو کمال اتاترک، جس کو بعض مسلمان بھی نجات دہندہ قرار دیتے ہیں، یہ تھا وہ نجات دہندہ جس نے اسلامی خلافت کو ختم کیا اور اس کی جگہ کفار و مشرکین کے دستور کو ترکی میں نافذ کیا۔ اس طریقے پہ یہ خلافتیں اور یہ بادشاہتیں تھیں جو تاریخ میں وقتاً فوقتاً قائم رہیں اور موجود رہیں، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ اس طریقے پہ چلا اور کہاں تک پہنچا یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو خلافت سے ہماری بحث کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اس کے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھا اور اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا۔ ہمارا موضوع اس امت کی پوری تاریخ کو بیان کرنا نہ تھا اور نہ ہے، اور نہ ہی ہم تاریخ کے طالب علم ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کا مقصد بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے اور بہت سارے حقائق کو سمجھنا اور ان کو ماننا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا ہے۔ انسان بہرحال اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے
اور اسے اپنے رب کے احکامات کو اپنے اوپر اور پورے عالم پر نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے اجتماعی اور انفرادی دونوں لحاظ سے خلافت کے نظام کے احیاء کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ خلافت کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کے اندر رہیں، عوامر پر عمل کریں اور نواہی سے گریز کریں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں دیا، ایمان والوں سے خاص طور پہ خطاب فرما کر کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ زندگی اور موت اور تمام امور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر اور دوسروں پر نافذ کرنے کی پوری کوشش کرتے رہو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں اسی جانب اشارہ کیا، یہ ارشاد فرما کر کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی خلافت کو اور اس خلافت کے نظام کو زمین پر نافذ کرنا ہر خلیفہ پر واجب ہے۔ خلافت والا نظام برپا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا اور اپنی تمام توانائیوں، صلاحیتوں، قوتوں کو، اپنی جان اور اپنے مال، اپنے اوقات کو اس عظیم کام کے لیے استعمال کرنا ہی نہیں بلکہ وقف کر دینا، یہ ہر انسان پر عموماً اور ہر مسلم پر خصوصاً فرض اور واجب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا اس زمین پر نائب ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس خلافت کے نظام کو پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھر بار پہ نافذ کریں، اپنے رشتہ داروں اور خاندان پہ نافذ کریں، اور اس کے بعد دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ خلافت کے ان دروس میں اختصار کے ساتھ ہم نے خلافت کے بارے میں بعض اہم چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ان اسلامی خلافتوں کو ختم کیا گیا، جن جن ملکوں میں ان اسلامی خلافتوں کو ختم کیا گیا، کیا وہاں کے مسلمانوں نے ان کے دوبارہ احیاء کے لیے کچھ نہیں کیا؟ تو تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر خطہ ارض میں مسلمانوں نے شروع سے لے کے آج تک اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ نظام خلافت کو دوبارہ برپا کیا جائے۔ خود ہندوستان میں 1991 میں جب ترکی میں اسلامی خلافت کو ختم کر دیا گیا تو 27 اکتوبر 1991 کو پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے یوم خلافت منایا، اور اس سلسلے میں 24 نومبر کو دہلی خلافت کانفرنس ہوئی جو کہ دہلی میں منعقد ہوئی۔ بعد میں خلافت کمیٹی کا ایک وفد مولانا محمد علی جوہر اور سید سلمان ندوی اور دوسرے اکابرین اسلام اور اکابرین ہند، ان کی قیادت میں یہ تمام حضرات پوری دنیا کے دورے پہ تشریف لے گئے، اور یہ شعر تو اس وقت پورے ہندوستان میں بچے بچے کی زبان پر عام ہو گیا کہ بولی اماں محمد علی کی، بیٹا خلافت پہ جان دے دینا۔ تو محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر نے اس نظام کو دوبارہ برپا کرنے کے لیے ہندوستان میں بھرپور جدوجہد کی، اور دوسرے ممالک میں بھی آج بھی مسلمان یہ کوشش برابر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کوششیں آج بھی ہو رہی ہیں کہ خلافت کے نظام کو مسلمان ملکوں میں مسلمانوں پر نافذ کیا جائے۔ ہمارا نظام جمہوریت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا نظام الیکشن کا نظام ہے۔ جمہوریت یہ یورپ سے آئی ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نظام شورائی نظام ہے، اور خلافت والا نظام ہے مسلمانوں کا، اور اسلام کا جمہوریت سے کوئی بھی تعلق اور کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔